السلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. پڑھنا شروع کرنے سے پہلے کلاس کے آداب کے وضو کی حالت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور سیدھے ہو کر کے بیٹھنا، جیسے ٹیک لگا کر کے لیٹ کر کے نہ بیٹھیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہے، اور اگر مجبوری ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادروائز کوشش کریں کہ یہ ایک احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگرچہ کہ آن لائن اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور استاد کی نظروں سے اوجھل ہیں. دوسرا یہ بھی کہ بچوں کے لیے یہ کلاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے بچوں کو ساتھ نہ ہی بٹھائیں تو بہتر ہے. تو پچھلی کلاس میں، یعنی کل تک، ہم نے آیت نمبر 10 کا ترجمہ، خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل وغیرہ پڑھ کر کے مکمل کیے تھے. ان آیات کے اندر جو یرضا کا لفظ آیا تھا پچھلی کلاس میں نا، لا یرضا لعباده الکفر، تو اس میں پھر حضرت نے سخت کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس کے بالمقابل جو لفظ آتا ہے رضا کے بالمقابل، وہ سخت ہوتا ہے. تو اس وقت ذہن میں ایک دعا آئی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا لیکن کلاس کے دوران ذہن سے نکل گئی. تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انا اسألوکا رضاک والجنہ، اللہم انا نسألوکا رضاک والجنہ ونعوذ بکا من سخطک والنار. اللہم انا نسألوکا رضاک والجنہ، کہ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی رضا کا اور جنت کا، ونعوذ بکا، اور ہم پناہ مانگتے ہیں من سخطک، آپ کی ناراضگی سے، آپ کی ناراضگی سے، والنار، اور جہنم کی آگ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مانگنے کی دعا ہے رمضان المبارک کے اندر، جو دعاؤں کا معمول لوگوں کا ہوتا ہے اور زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کے اندر اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے اگر پہلے سے شامل آپ نے نہیں کیا ہوا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 11 جو کہ آج سے تلاوت کی گئی، 11 سے لے کے 20 تک، تو اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ کہہ دیجئے، جب قل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، انی امرتو، بے شک مجھے حکم کیا گیا ہے، یعنی مجھ کو حکم ہے. امرا یا امرو کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا، اور اس کا یہ پیسو فارم ہے. ٹھیک ہے، کہ مجھے حکم کیا گیا ہے، امرتو ان کہ، یعنی کیا حکم کیا گیا ہے، کہ اعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، مخلصن، خالص کرتے ہوئے، یعنی اس حال میں کہ وہ بالکل خالص ہو کرتے، یعنی خالص کرتے ہوئے، وہی بات جو پہلے بھی کر چکے ہیں، لہ الدین، دین کو، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یعنی ایسے عبادت نہ کرو کہ اس عبادت کے اندر دوسروں کو بھی شریک کیا ہوا ہے، کیونکہ عبادت تو یہ لوگ کرتے تھے، اچھے خاصے ریلیجس قسم کے لوگ تھے یہ جو یہ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین رہتے تھے، ان کی تو زندگی کا محور ہی کعبۃ اللہ تھا جو کہ اللہ کا گھر ہے نا، خالق کائنات کا گھر ہے، تو ان کی تو زندگی گھومتی تھی کعبۃ اللہ کے کے گرد، حج کے گرد، ہے نا، حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانے کھلانے کے گرد، تو یہ تو عبادت پہلے سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے اور دوسروں کی بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ مخلص اللہ الدین، اس طرح سے تم عبادت کرو، وَأُمِرْتُ، اور یہ بھی کہ مجھے حکم کیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں ہو جاؤں، لِأَنْ، کہ، لِأَنْ کا ترجمہ بھی کہ سے ہی اردو میں کریں گے، أَكُونَ، میں ہو جاؤں، کانا یکونو ایک فعل ہوتا ہے، فعل ناقص عربی زبان کے اندر، کہ جس کا ترجمہ اردو میں جو ہے نا وہ ہونا سے ہی کیا جائے گا، ہونا، ٹو بی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے حیدرآباد دکن کے بھائی بہن ہیں تو ان کی لینگویج کے اندر بھی یہ ہونا کا لفظ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اوپر عربی زبان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے دوسرے جگہوں کے مقابلے میں، کیونکہ وہاں پر عرب جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بلوائے گئے تھے، ان کی حیدرآباد دکن کے جو نظام تھے ان کی آرمی میں بطور سولجرز کے کام کرنے کے لیے، یمن کے عرب بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے، آرمی کے اندر ان کی باقاعدہ بٹالینز ہوتی تھیں، اور اب بھی وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ہاں یہ عرب ہیں، بلکہ ان کی پھر بعد میں لوکل سے شادیاں ہو کر کے پھر وہ ان کی نسلیں بھی آگے چلیں، یعنی مکس نسلیں بھی آگے چلیں، لیکن پیور عربز بھی ابھی بھی موجود ہیں، تو عربی کا ایک خاص انفلوئنس جو ہے وہ حیدرآباد دکنی اردو کے اوپر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے، جیسے وہ کیلے کو کیلا نہیں کہتے بلکہ موز کہتے ہیں، ہم تو موز نہیں کہتے، ہمیں تو پتا بھی نہیں موز کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موز جو ہے وہ عربی میں کیلے کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہونا کا لفظ بھی عربی زبان سے، کانا یکونو، تو یہ وہی ہے، اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان، یعنی سب سے پہلا سپرد کرنے والا، مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے یا مسلم کا لفظی ترجمہ کیا ہے، جو اپنے آپ کو سپرد کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اول مسلمین، سب سے پہلے سپرد کرنے والا، سپرد کرنے والوں میں سب سے آگے، یہ ہوتی ہے دین اسلام کے لیڈر کی کوالٹی، دین اسلام میں جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ جو کہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہو، جو کہ زیادہ بڑا کھلاڑی ہو، یا جو زیادہ بڑا جو ہے وہ باتیں کرنے والا ہو یا ڈینگے مارنے والا ہو، یہ دین اسلام کا لیڈر نہیں ہوتا، دین اسلام کا لیڈر کون ہوتا ہے، اول المسلمین، جو اللہ کے آگے سپرد کرنے والوں میں دوسروں سے سب سے آگے ہو، یہ سپردگی اس کو لیڈر بناتی ہے، یہ ہے دین اسلام کے لیڈر کی کوالٹی، تو اول المسلمین، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا تسلیم کرنے والا، اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، قل انی اخاف، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، اخاف، خافا یا خافو، میں خوف رکھتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عصا یا عصی نافرمانی کو کہتے ہیں، جیسے معصیت کا لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان عصیت ربی، کہ میں معصیت کروں اپنے رب کی، ربی میرا رب، عذاب یوم عظیم، کہ کس بات کا ڈر، کہ میں اللہ کے رب کی، اپنے رب کی معصیت کروں کہ مجھے عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کا عذاب آ جائے گا، اس بات سے میں ڈرتا رہا ہوں، انی اخاف، یعنی اگر میں، ان کا یہ ان جو ہے نا یہ تو وہ ہے، ان شرطیہ ہے کہ اگر میں اپنے رب کی معصیت کروں تو عذاب یوم عظیم مجھ تک پہنچ جائے گا، مجھ کو چھو لے گا آ کر کے، ٹھیک ہے؟ ترجمے کے بارے میں کوئی بیچ میں سوال ہو تو پوچھ لیے گا، پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اللہ اعبدو، اللہ ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں, مخلص اللہ دینی, اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات کتنی اہم ہے کہ پیچھے یہ بات ابھی ہو چکی ہے, آیت نمبر 11 کے اندر یہ بات ہو چکی ہے, پھر آیت نمبر 14 کے اندر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ پھر اس کو ری انفورس کر دیجئے کہ میں تو اللہ تعالی کی ہی خالص دین کرتے ہوئے عبادت کرتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو بطور مثال کے ان کے سامنے پیش کیجئے کہ تمہیں میں خالی یہ کرنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ میں خود کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں, میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. فاعبدوا ما شئتم من دونہ. اب چونکہ یہ لوگ معاند تھے, دشمنی کا شکار تھے, تو یہ بات تو مانتے نہیں تھے, تو ایک طرح سے جو بیزاری کے انداز میں کہا جاتا ہے نا, فاعبدوا, تم عبادت کرو, ما شئتم من دونہ, جس کو تم اس کے علاوہ چاہتے ہو, اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تم کرو اس کی عبادت. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کرو اس کی عبادت, کہ بھی قرآن کے اندر تو کمانڈ ٹینس استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم جس کی چاہو اللہ کے علاوہ عبادت کرو. تو لوگوں کو کوئی پرمیشن دی جا رہی ہے یا لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بتوں کی عبادت کرو؟ نہیں, بلکہ بیزاری کے انداز میں کہ تم کرو, تم اس کو بھگتو گے, تم اس کی سزا بھگتو گے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ, جس کو چاہو تم پوج لو اس کے علاوہ. قل, کہہ دیجئے, ان الخاسرین, بے شک خسارہ پانے والے لوگ, those who are at a loss, ان الخاسرین, الذین خسروا انفسهم, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہار گئے. خسارے کا مطلب ہوتا ہے نا, یعنی تمہیں نقصان ہو گیا, ان کو خسارہ ہو گیا, ان کو ہار گئے کسی مقابلے کے اندر. خسرو انفسہم, وہ اپنی جانوں کو بھی ہار گئے, اپنے جانوں سے بھی وہ نقصان پا گئے, جانوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اپنے گھر والوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. یوم القیامہ, قیامت کے دن, ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت کے دن انسان کی اپنی جان اس کے خلاف ہو جائے گی, اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے, اس کی ٹانگیں اس کے خلاف گواہی دیں گی, اس کی ہر چیز اس کے خلاف گواہی دے گی, تو اس کو فائدہ تو نہیں پہنچائی نا پھر اس کی جان نے. تو قیامت کے دن وہ ہار بیٹھے اپنی جان کو, اور اسی طریقے سے اس کے گھر والے اس کے خلاف گواہی دیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریت بنایا تھا, اس نے ان کو اللہ کے خلاف دی زندگی میں چلایا, ان کو گناہوں کے راستے کے اوپر ڈالا, ان کے لیے ٹی وی لا کر کے گھر میں رکھی تاکہ ان کے ایمان کو ٹی وی لگ جائے. تو اب یہ جو اولادیں ہیں جن کو کہ اس نے ٹی وی لا کر کے دیا ہے گھر کے اندر, یہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گی, اس کے حق میں گواہی نہیں دیں گی, اس کے فائدے کے لیے بات نہیں کریں گی, بلکہ اس کی دشمن بن جائیں گی. اور قرآن میں چا بجا اس طرح کی باتیں کہ یہی اولاد جو ہے وہ دشمن بن جائے گی, اور اپنے والدین کے لیے کہے گی کہ ان کو تو آپ دگنا عذاب دیں. تو وہ اہلیہم یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ ہار بیٹھیں گے اپنے جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. الا ذالک هو الخسران المبین, کان کھول کر کے سن لو. الا کا ترجمہ کہ, یعنی بی اٹینٹیو, غور سے سن لو اس بات کو, سمجھ لو اس بات کو. ذالک, وہی ہے الخسران المبین. ذالک کے بعد ہوا کا لفظ استعمال کیا, صرف ذالک بھی جملہ مکمل کرنے کے لیے کافی ہوتا, اس سے اشارے کے بعد پھر ہوا کا بھی لفظ استعمال کیا. وہی ہے, اس سے کیا ترجمہ بن جاتا ہے, یہی ہے یا وہی ہے الخسران المبین, یعنی جو اپنی جان سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا, اپنے گھر والوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکا, اصل جو نقصان میں ہے وہ تو یہ شخص ہے, نہ کہ وہ شخص جو کہ اپنے گھر والوں کو دین کی زندگی کے اوپر ڈالتا رہا اس دنیا میں اور اس وجہ سے اس کی کمائی زیادہ نہیں ہو سکی, زیادہ اپنا سٹیٹس آف لیونگ جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکا, وہ خسارے میں نہیں ہے, بلکہ خسارے میں وہ ہے جو کہ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو لوز کر بیٹھا. ذالک هو الخسران المبین, یہی ہے خسارے والا اصل میں. لہم من فوقہم غلل من النار, لہم ان کے لیے ہم کی جو ضمیر پروناؤن ہوتا ہے وہ پلورل تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان کے لیے ہے. من فوقہم, ان کے فوق, ان کے اوپر سے بھی, ظلل من النار. ظلل یہاں پہ ترجمہ بادل سے کیا ہے, لیکن آگے خلاصہ تفسیر کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس لفظ سے کیا ہے, ویسے تو ہاں محیط شولے, یعنی کوئی بھی چیز جو کہ سائبان کے طور پر شیڈ پہنچاتی ہو. شیڈ کا ترجمہ یعنی شیڈ سے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز اوپر ہوگی, چاہے بادل ہو تو بادل روشنی کو روک لیتا ہے, یا کوئی بھی چھت ہو وہ بھی اسی طریقے سے دھوپ کو روک لیتی ہے اور سایہ ہو جاتا ہے. تو سایہ کا مطلب ہمیشہ اچھا سایہ نہیں ہوتا, بلکہ اگر وہ سایہ پہنچانے والی چیز خود گرم ہو تو پھر اس کا جو اس کی گرمی ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ظلل من النار, ان کے اوپر جو سایہ کرنے والی چیز ہوگی, جو بادل ہوں گے یا جو سائبان ہوگا, جو چھت ہوگی, وہ آگ کی بنی ہوئی ہوگی ان کے اوپر. ومن تحتہم غلل, اور ان کے نیچے سے بھی اسی طریقے سے آگ کے سائبان ہوں گے. آگ کا فلور بھی ہوگا, آگ کی چھت بھی ہوگی, یہ ہر طرف سے آگ سے گھرے ہوئے ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, ذالک اس چیز سے یخوف اللہ, اللہ ڈراتا ہے, اللہ تمہیں خوف دلاتا ہے. اپنے قرآن کے اندر اللہ یخوف بہ, اللہ تمہیں خوف دلاتا ہے اس سے, عبادہ اپنے بندوں کو, عبادہ اپنے بندوں کو, ٹھیک ہے, اس آگ سے خوف دلاتا ہے کہ تم خسارے والوں میں سے نہ ہو جانا. ورنہ خسارے کا مطلب خالی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے دنیا میں تمہیں خسارہ ہو جاتا ہے کسی بزنس کے اندر, تو کوئی بات نہیں, پھر تم دوبارہ سے کہیں سے انویسٹمنٹ لے کر کے آتے ہو اور دوبارہ سے بزنس کر لیتے ہو اور پھر تمہیں پروفٹ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ آخرت کا خسارہ ہے, یہ خسارہ دوبارہ سے اس کو ریکور نہیں کیا جا سکتا. یا عبادی فتقونی, اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرو, تم میرا تقوی اختیار کرو. فتقونی, مجھ سے ڈرو. عبادی کا جو دال ہے اس کے آخر میں بھی, اس کے نیچے بھی زیر ہے, اور فتقونی کا جو نون ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے. اصل میں دال کے بعد ایک یا ہے اور نون کے بعد بھی ایک یا ہے, جو کہ یا متکلم کہلاتا ہے, جس کا ترجمہ ہوتا ہے میرا یا میری, ٹھیک ہے. جیسے موبائلی, ایک بہت بڑی موبائل کی کمپنی ہے, تو موبائلی کا مطلب کیا ہے, میرا موبائل. اسی طریقے سے یا عبادی, اے میرے بندوں, فتقونی, مجھ سے تقوی اختیار کرو, مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں اب یہاں پر. پہلے تو قل قل قل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, اب ڈائریکٹ آ گئے, یعنی اتنی انٹینسٹی بڑھ گئی کلام کی کہ اب بندوں سے ڈائریکٹ خطاب فرما رہے ہیں. یا عبادی, یہ نہیں کہ قل یا عبادی. آگے فرماتے ہیں, والذی نجتنب الطاغوت, اور وہ لوگ جو اجتنبو, جنہوں نے اجتناب کیا, جنہوں نے اوائڈ کیا الطاغوت, طاغوت کو. طاغوت کے مختلف ترجمے کرتے ہیں, لیکن شیطان سے یہاں پہ ترجمہ کیا, جنہوں نے شیطان کو اوائڈ کیا, شیاطین کے راستے کے اوپر رکاوٹیں لگائیں, سد باب کیا شیاطین کا. جیسے کل کی کلاس کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ جو لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, ان کو سزا کیوں ملتی ہے, حالانکہ خودکشی تو انسان حالات سے مجبور ہو کر کے انتہائی قدم اٹھاتا ہے خودکشی کر لینے کا, اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, اس کے حالات خراب ہوتے ہیں, تو اس کو کیوں سزا مل رہی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے ساری زندگی شیطان سے اجتناب نہیں کیا, تو شیطان اس کو مایوسی میں دھکیلتا رہا. اس کو چاہیے تھا کہ رحمان کے بندوں سے جڑتا, اللہ کے حکم پہ عمل کرتا اور نیک صحبت اختیار کرتا, نیکوں کے پاس جاتا, لیکن یہ نیکوں کے پاس نہیں گیا, یہ بروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا, یہ برائی کے کاموں کے اندر لگا رہا. تو شیطان نے اس کو جس طرح سے ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے جب کوئی نیچے گرتا ہے تو وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے, اسی طریقے سے شیطان اس کو اس راستے کے اوپر گراتا ہی گیا, حتیٰ کہ یہ ایک بہت بڑی سنو بال بن گئی, اتنی بڑی بن گئی کہ یہ بالآخر اس نے اس کو اپنی جان لینے کے اوپر آمادہ کر لیا. تو یہ شیطان کی اطاعت کے اندر انسان خودکشی کرتا ہے. لیکن جو اجتنب الطاغوت, جو طاغوت سے بچنے کا معاملہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها کہ وہ اس کو پوجیں, ان کو پوجیں, یعنی طاغوت سے بچنے کا مطلب کہ ان کی عبادت, شیاطین کی عبادت نہ کریں. کیا مطلب شیاطین کی عبادت؟ سوائے سیٹن ورشپرز کا جو ایک سیکٹ دنیا کے اندر موجود ہے, جو کہتے ہیں آپ کہ ہم تو شیطان کے پجاری ہیں, ان کے علاوہ تو کوئی بھی شیطان کو پوچھتا نہیں ہے. کسی نے بھی شیطان کا مجسمہ بنا کر کے یا تخیل میں شیطان کے سامنے کوئی بھی سر نہیں ٹیکتا, کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا شیطان کے قبلے کی طرف. اور یہ سیٹن ورشپرز ویسے بھی بالکل ایک نئی چیز ہیں, پرانے زمانے میں بہت کم اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے. تو پھر جب لوگ شیطان کو پوچھتے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یعبدوہا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ بات وہی ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کئی بار, کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت, شیطان کی اطاعت کرنا. جیسے اللہ کی عبادت بھی اللہ کی اطاعت کرنا ہے, یہ نہیں کہ نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا. نہیں, جب نماز پڑھنے سے منع کیا جائے گا تو نماز پڑھنا نافرمانی ہوگی. اسی طریقے سے شیطان کی عبادت کا بھی مطلب ہے شیطان کی اطاعت. تو والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها کہ وہ طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں, وانابوا الی اللہ اور انابت اختیار کرتے ہیں اللہ کی طرف. انابت پچھلی ایک کلاس میں بھی آ چکا ہے یہ لفظ, کہ انابت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, اور یہ رجوع کرنے کا بھی مطلب ہوتا ہے مکمل رجوع کرنا, اس کو انابت کہتے ہیں. 100% اپنی توجہ, اپنا وجہ کہتے ہیں چہرے کو. توجہ کا لفظ جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ انسان کا چہرہ جس طرف ہوتا ہے تو اس کی توجہ بھی اس طرف ہوتی ہے. تو اپنے چہرے کو, اپنے سینے کو, اپنے رخ کو, اپنے روحانی توجہ کو اللہ کی طرف کر لینا, اس کو انابت کہتے ہیں. تو یہ انابت کس وقت ممکن ہے؟ جب انسان توبہ کر لے, شیطان کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر لے اور اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, تو پھر وہ انابت کے قابل ہوتا ہے. اب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انابت کرنا. تو انابو الی اللہ, یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالی کی طرف انابت اختیار کی, ان کے لیے کیا ہے؟ لا ہم البشرا, ان کے لیے ہے البشرا. بشرا مطلب خوشخبری. فبشر عبادی, بس آپ بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو. الذین, پھر ان بندوں کی مزید تعریف کر رہے ہیں. تعریف مطلب یہاں پہ مزید ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو یستمعون القول. استمع کا مطلب ہوتا ہے, یعنی یستمعون وہ غور سے سنتے ہیں, توجہ کے ساتھ, فلی اٹینٹیو ہو کر کے, یا جس مذاق میں جو کہتا ہے اپنی کلاسوں میں, پے اٹینشن کر کے سنتے ہیں. بے دلی سے نہیں سنتے, دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور بیٹھے ہوئے کلاس کے اندر ہیں, کہیں اور کچھ اور چیٹنگ چل رہی ہے. کیونکہ فون تو آگے ہے, انٹرنیٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے, واٹس ایپ بھی ساتھ موجود ہے, فیس بک بھی موجود ہے, سب کچھ بھی تو موجود ہے, اور کلاس بھی سائڈ میں چل رہی ہے, تو اپنے دوستوں کو جو ہے وہ میسجنگ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. ایسے فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس سے تو بے ادبی کا وبال اوپر آ رہا ہوتا ہے. یا یہ بھی کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا کہ وہ جو ہے نا, وہ کلاس میں کوئی ان کو بات اچھی لگتی ہے تو وہ ادھر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. دیکھو شیخ صاحب نے کتنی اچھی بات کری, یہ آپ نے جو بات کرنی ہے نا, یہ جو شیئرنگ کرنی ہے نا, یہ کلاس کے بعد کریں, کلاس کے دوران نہیں کریں. کلاس کے دوران کریں گے تو استمع یستمعو سے محروم ہو جائیں گے, آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جیسے وہ یوٹیوب کے اوپر کبھی دیکھتے ہیں کسی شیخ کا بیان آ رہا ہوتا ہے, ہمارے حضرت کا بیان آ رہا ہوتا ہے نا, تو ادھر بیان چل رہا ہے, ادھر یوٹیوب پہ ایک چیٹ ونڈو بھی کھل جاتی ہے سائیڈ میں, تو اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ میسجنگ کر رہے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کرنا. خدا کے بندے حضرت اس وقت بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے دعا کریں گے اس وقت, حضرت ہماری یہ ہے ہمارا یہ حالات ہیں, وہ حضرت کو ادھر سے میسجنگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی؟ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو بھی پتا ہے کہ حضرت ان کا میسج کوئی نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ جو ایک بے توجہی والی کیفیت ہے نا کہ بات نہیں سننی, بات پہ دھیان نہیں دینا کہ کہنا کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے, بلکہ اپنی چلانی اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنا. تو اس طرح سے علم سے انسان کو نقصان ہو جاتا ہے, اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا وہ علم نافع نہیں ہوتا. تو کلاس کے اندر مکمل توجہ کے ساتھ, ہاں مجبوری ہے کوئی اور بات ہے, مجبوراً کہ ہاں بھائی گھر کے اندر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس طرف توجہ کرنا پڑ رہا ہے, یا کہیں اور کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, وہ مجبوری کہلاتی ہے. لیکن بغیر مجبوری کے میسجنگ کرنا, چاہے کلاس سے متعلق کیوں نہ ہو, یہ ہرگز ہرگز کلاس کے اندر نہیں کرنی چاہیے. تو الذین یستمعون القول, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر کے بات کو سن رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو توفیق بھی ملتی ہے. فیتبعون احسنا, کہ وہ اتباع کرتے ہیں پھر اچھی بات کی, جو اچھی بات وہ سنتے ہیں تو اس کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ اتباع ان کو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل رہا ہوتا ہے کہ ان کو اتباع کی توفیق ملتی ہے, ورنہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اچھی بات کی اتباع کر لے. تو توجہ انہوں نے دی تھی تو پھر اس کے بعد اتباع بھی ان کو نصیب ہو گئی اچھی چیز کی, احسنہ, اس میں سے اچھی چیز کی, اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں اولئک الذین ہداہم اللہ, وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ نے جن کو ہدایت دی, راستے کے اوپر چلایا یا راستہ دکھلا دیا, توفیق مل گئی ان کو. ہدایت سے مراد یہاں پر توفیق مل گئی اللہ تعالی کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی ہیں عقل والے, یہی ہیں انٹلیکچوئلز. أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی پچھلی آیتوں کے اندر تو پھر أُولُو الْأَلْبَابِ کا لفظ پڑھ کر کے ہم نے کافی ساری اس کے اوپر باتیں کر لی نا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کر دیا کہ أُولُو الْأَلْبَابِ کون ہوتے ہیں. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, یہ ہوتے ہیں أُولُو الْأَلْبَابِ. ٹھیک ہے, افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, ایز فار ہم, افمن بھلا, ا کا مطلب ہوتا ہے کیا, ف تو یہاں پر زائدہ ہی کہلائے گا, ا ف من, وہ جو حق ثابت ہو گیا جس کے اوپر, محقق ہو گیا جس کے اوپر, علیہ اس کے اوپر, کلمۃ العذاب, عذاب کا کلمہ, کلمہ سے مراد یہاں پر حکم, یعنی عذاب کا حکم جس کے اوپر محقق ہو گیا. اف انت تنقذ من فی النار, تو بھلا کون اس کو نکال سکے گا جہنم کی آگ میں سے, خلاصی کر سکے گا اس کی جان چھڑا سکے گا جہنم کی آگ میں سے, جس کے اوپر عذاب کا کلمہ محقق ہو گیا. اور محقق ہو گیا سے مراد سر آگے تفسیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن, لیکن الذین اتقوا ربهم, جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا. ٹھیک ہے, یعنی کلمۃ العذاب والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک آیت میں پھر اللہ تعالیٰ اب تقوی والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, لہم غرف من فوقها غرف مبنیۃ, کہ ان کے لیے تو غرفے ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, وہ فرنشڈ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا غرفے, تو لہم غرفم, ان کے لیے تو یعنی رہنے کے کمرے ہیں, رہنے کی جگہیں ہیں, جھروکوں سے یہاں پہ ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, من فوقها, اور ان کے اوپر غرفم, یعنی صرف ایک کمرہ نہیں ان کو دے دیا جائے گا جنت میں کہ ہاں بھائی یہ ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے کر کے تم رہو اس کے اندر, نہیں بلکہ ملٹی اسٹوریڈ ہوں گے, من فوقها, اور ان کے اوپر غرفم, اور بھی غرفے ہوں گے, مبنیتن, چنے ہوئے, یعنی بالکل جیسے آگے بھی کیا, چنے ہوئے مطلب بہت ہی हाँ बनाए हुए कंस्ट्रक्टेड, बिना बिना कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, तो मबनियतुन बनाए हुए होंगे उनके ऊपर मजीद गुरफे, यानी मल्टी स्टोरीड इस किस्म के उनके महलात होंगे जिनके अंदर एक के ऊपर एक गुरफे होंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे जारी होती होंगी नहरें, ठीक है, जिनको देख करके हम वो पिछले दिनों बाजार में जा रहे थे तो जहां पे ये पर्दे और इस किस्म की होम डेकोरेशन की चीजें मिलती हैं, तो वहां पर ना वो रखी हुई थी एक दुकान के अंदर, जिनके अंदर वो होती है ना वो क्या कहते हैं पानी, पानी जारी होता है जो कि डेकोरेशन के लिए लोग घरों में रखते हैं, छोटा घर होता है तो छोटा रखते हैं, जिनमें पत्थर वत्थर रखे हुए होते हैं और ऊपर से कहीं से जो है ना वो एक पानी जो है वो चल रहा होता है और पत्थरों में क्या कहते हैं उसके लिए खास नाम होता है उस चीज का, तो और कुछ बड़े भी थे छोटे भी थे, बड़े घर वालों के लिए बड़े थे, छोटे घर वालों के लिए छोटे थे, तो उनके अंदर जो पानी की आवाज होती है, पानी का जो 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 उसका उसका नजारा होता है, एक्वेरियम, एक्वेरियम्स नहीं, एक्वेरियम्स तो हम कहते हैं ना वो इनके अंदर वो रहते हैं हा? इनके अंदर फिश को रखते हैं, नहीं नहीं ये तो वो यानी पानी फाउंट, हाँ वाटर फाउंटेन्स होते हैं छोटे छोटे घरों के अंदर रखते हैं लोग, तो उनकी आवाज जो होती है ना वो इंतहाई सूदिंग होती है, इंसान की रूह को जो है वो बहुत अच्छी लगती है और उनका नजारा भी इंसान को अच्छा लगता है। छोटे छोटे से फाउंटेन्स हैं जो घर के अंदर आप अपने ड्राइंग रूम में रख लेते हैं, तो उनको देख करके जब दिल को तस्कीन मिलती है, बाकायदा लोग एक दूसरे को तोहफे में देते हैं, हमारी भी शादी हुई थी तो अक्सर लोगों ने यही चीज तोहफे में दी थी, तो मैं उस वक्त मैंने अपनी बीवी को भी कहा कि देखें ये इतनी सारी हमें शादी में मिली थी, ये आबशार छोटे छोटे आबशार होते हैं, तो जन्नत के आबशारों का क्या मामला होगा, वहां पर जो ये जो जगह जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो इन हाँ टेबल टॉप फाउंटेन्स भी कह सकते हैं उनको, तो वहां पर अल्लाह ताला ने इस चीज को रखा कि इससे जो है वो जन्नतियों को बेहतरीन नजारा और बेहतरीन उनको सुकून मिल रहा होगा, मजीद सुकून के अंदर यानी एडिशन हो रही होगी उनके, तो तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह, अल्लाह ताला का वादा हो चुका है, ला युखलिफुल्लाहुल मीआद, अल्लाह ताला अपने वादों से खिलाफ नहीं करता, अल्लाह ताला अपने वादों को नहीं तोड़ते, ठीक है, जन्नत के वादे जिनसे हैं उनको मिल करके रहेगी, ठीक है, और ये वादे भी अल्लाह ताला ना फिर इनके भी नजारे इस दुनिया के अंदर भी दिखाते रहते हैं, जरा अल्लाह वालों के साथ जुड़ करके तो देखें दुनिया के अंदर भी इसकी चीजें नजर आती रहती हैं, कभी किसी अल्लाह वाले की कब्र में दिखा देते हैं कि देखो मैंने इस कब्र के अंदर हर किस्म की फिजिकल लॉज के खिलाफ, फिजिकल मटेरियल लॉज क्या है कि जब आप किसी बॉडी को ये जो टिश्यूज और ये जो हमारी बॉडी जिस तरह होती है इन चीजों से बनी हुई, मसल्स और टिश्यूज और ब्लड और ये सारी चीजों का जो मजमू है, इसको जब आप मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये चीज जो होती है वो सड़ना शुरू हो जाती है, आप खाने की किसी चीज को फ्रिज के बाहर रख दें थोड़ी देर के लिए रख दें, आज सुबह आज इस सेरी के अंदर चाय पीना भूल गया तो 5-6 घंटे तक चाय जो है ना वो बाहर पड़ी रही, तो बेगम साहिबा ने जाकर के देखा तो उसको जाकर के सिंक में बहा दिया कि भाई सड़ गई होगी ये चाय, इसके अंदर जो दूध था 6 घंटे तक गर्मी के अंदर पड़ा रहा, अब ये सड़ गया फेंक दो इसको, तो 6 घंटे दूध रह जाए तो वो सड़ जाता है, तो हमारी बॉडी जब जमीन के अंदर जाती है और नीचे गर्मी है और क्या क्या कुछ नहीं है तो वो सड़ना शुरू हो जाती है चंद दिनों के अंदर, लेकिन अल्लाह वालों के जो जिस्म होते हैं अल्लाह ताला उनको उस माहौल के अंदर गोइंग अगेंस्ट एवरीथिंग एवरी फिजिकल लॉ, अल्लाह ताला उस बॉडी को जो है वो वहां पर प्रिजर्व करके रखते हैं और दुनिया में इसको दिखाते हैं लोगों को, कभी किसी की बॉडी निकल रही है, कभी किसी की बॉडी निकल रही है, किसी की कब्र टूट गई अंदर से नजर आया, ओहो ये तो इसका तो कफन भी मैला नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा है, ये हर किस्म के साइंस के खिलाफ है ये बात, ये अल्लाह ताला के वादे की का मुजाहरा हो रहा होता है। अभी पिछले साल जो है वो हमारे गुलिस्तान जौहर के अंदर मदरसे के जो कब्रिस्तान है वहां पर एक हदीस के उस्ताद साहब की कब्र खुल गई बारिशों की वजह से कराची के अंदर, वहां पे उनके उनका जो बॉडी थी वो सलामत, खून बह रहा है क्योंकि ऊपर से जो स्लैब गिर गया था बारिश की वजह से, उस स्लैब से जो बॉडी को चोट लगी है तो उस बॉडी में से खून बहना शुरू हो गया, ये कहां से आ गया खून, खून तो खुश्क हो जाता है मरने के बाद, اتنے مہینے گزر گئے ان کو دفن کیے ہوئے بالکل سلامت. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتے ہیں. ابھی ہمارے ایک پیر بھائی, ہمارے حضرت کے ایک اور خلیفہ انڈیا میں, ان کا انتقال ہوا. انتقال سے چند لمحوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی کہ وہ ایسے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی آنکھیں پہلے بند تھیں بیماری کی وجہ سے, آنکھیں کھولی, ہاتھ اوپر اٹھائے اور گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگنی شروع کر دی, معافیاں مانگنی شروع کر دی. جیسے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے اس سے انسان معافی مانگتا ہے, ایسے معافیاں مانگنی شروع کر دی. اور تھوڑی دیر میں جب اس طرح سے معافیاں مانگتا رہے, اچھا ان کے بدن کے اوپر بھی عجیب حالات, پورا بدن جو ہے جیسے ذکر کی وجہ سے انسان کی جلد پھڑکتی ہے, ان کی پوری باڈی پھڑک رہی تھی. جیسے اللہ والے دنیا میں ذکر کرتے ہیں تو ان کی باڈی کے مختلف ٹیشوز پھڑکنا بھی شروع ہو جاتے ہیں انتہائی ذکر کی وجہ سے, ان کی پوری جسم جو ہے وہ اس طریقے سے پھڑکنا شروع ہو گیا. اور تھوڑی دیر معافیاں مانگتے رہے, دعائیں کرتے رہے, پھر ایک دم سے ان کو اطمینان مل گیا, سکون مل گیا, اور پھر خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے اور چند لمحوں کے بعد دنیا سے چلے گئے. چند لمحوں کے بعد دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلا لیا. تو موت سے پہلے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کی, بخشش اپنی کروا لینے کی مزید توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, یہ صرف قصے نہیں ہیں, یہ صرف زبانی وعدے نہیں ہیں. اللہ والوں سے جڑ کر کے ہم رہیں گے نا اس دنیا کی زندگی کے اندر, تو اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں بھی ہمیں دکھاتے رہیں گے. تو وعد اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ کا, لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. خلاصہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو من جانب اللہ, اللہ کی جانب سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں, یعنی اس میں شائبہ بھی شرک کا نہ ہو. جیسے شرک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا کہ دودھ کے اندر پانی ملا دینا والا معاملہ نہیں ہے شرک کا, کہ بھی پانی مل گیا تو کوئی بات نہیں پی لیں گے, یا چینی ملا دی تو کوئی بات نہیں پی لیں گے, نمک ملا دیا تو کوئی بات نہیں پی لیں گے. نہیں, پیشاب ملا دیا دودھ کے اندر, اب نہیں پی سکتا کوئی اس کو, شرک کا بالکل یہی معاملہ ہے. اگر ایک قطرہ بھی مل گیا تو پوری کی پوری عبادت ختم, سب کچھ ختم, اس کے بعد عبادت بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوگی اس کے اندر, یا عمل جو بھی عمل ہو اس کے بعد. تو اس میں شائبہ بھی شرک کا نہ ہو. اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس امت کے لوگوں میں سب مسلمانوں میں اول اسلام کو حق ماننے والا میں ہوں. ٹھیک ہے, جیسے پیچھے ترجمے میں بات ہو چکی کہ مسلمانوں کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اول المسلمین, وہ اسلام میں سب سے آگے وہ ہوتا ہے مسلمانوں کا لیڈر. اور ظاہر ہے کہ قبول احکام میں نبی علیہ السلام کا اول ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسپرچل ایز ویل ایز پولیٹیکل لیڈر بنا کر کے بھیجا ہوتا ہے, تو وہ قبول احکام کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں نبی. اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر بفرض محال میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں, ٹھیک ہے, یعنی ان عصیت ربی, اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اندیشہ کا مطلب پاسبلٹی نہیں, بلکہ اندیشہ کا مطلب خوف رکھتا ہوں کہ مجھے ہے, یعنی مجھے پھر اللہ کا عذاب پہنچ جائے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے, قل اللہ اعبد, کہ مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں تو اسی پر کار بند ہوں, چنانچہ مجھے جس بات کا حکم ہوا ہے میں تو اسی پر کاربند ہوں, چنانچہ میں تو اللہ ہی کی عبادت اس طرح کرتا ہوں, یعنی پیچھے جو حکم ہو رہے ہیں نا مجھے انی عمر تو ان اعبد اللہ, تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس حکم کے اوپر عمل بھی کر رہا ہوں کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں, کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھتا ہوں جس میں شرک کا ذرا سا شائبہ نہیں ہے. تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم بھی ایسی ہی خالص عبادت کرو, لیکن اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو اور خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کی عبادت کو چاہے اس کی عبادت کرو. یعنی اگر تم نہیں مانتے, یہ تفسیراً بیچ میں بیان کیا, حالانکہ قرآن کے الفاظ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نہیں مانتے, بلکہ سیدھا سیدھا قرآن کے الفاظ میں صرف یہی ہے, فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ, عبادت کرو جس کا تم اس کے علاوہ چاہو, جس کی تم اس کے علاوہ چاہو. ٹھیک ہے, تو یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو, یہ تفسیراً بیان کیا. ٹھیک ہے, اور یہ تفسیر جو ہے وہ پورے دین کے خلاصے سے یہ اخذ کی کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو حکم نہیں دے سکتے بتوں کی پوجا کرنے کا یا کسی غیر اللہ کی پوجا کرنے کا. تو پھر یہاں پر مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ تم نہیں مانتے ہو تو پھر تم جانو اور وہ تمہارے جھوٹے خدا جانے, تمہیں تو عذاب ہوگا. خدا کو چھوڑ کر تمہارا دل جس چیز کی عبادت کو چاہے اس کی عبادت کرو, لیکن قیامت کے روز اس کا مزہ چکھو گے. یہ تو بریکٹس میں ہے, یہ تو تفسیر ہے اس کی, قرآن کے الفاظ میں تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تفسیر سے اصل بات سمجھ میں آتی ہے, اور وہ بھی کل اس کے اوپر بھی بات ہو چکی کہ بغیر استاد کے ایون تفسیر سے بھی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی, جیسے کہ وہ ارض اللہ واسعہ کے تحت ہم بات کر چکے ہیں. تو قیامت کے روز اس کا مزہ چکھو گے, اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ پورے ضیاکار تو وہی لوگ ہیں کہ ان الخاسرین, ہے نا, ضیاکار یعنی جو کہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں, وہ وہی لوگ ہیں الذین, جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے قیامت کے روز خسارے میں پڑے. یعنی کیا مطلب خسارے میں پڑے؟ یعنی نہ اپنی جان سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا اور نہ اپنے متعلقین سے, کیونکہ وہ متعلقین بھی اگر انہی کی طرح گمراہ تھے تو وہ بھی گرفتار عذاب ہوں گے, ہے نا, کیونکہ اگر متعلقین جو ہے وہ بھی نیک نہ بن سکے, مسلمان نہ بن سکے, تو وہ تو خود عذاب کے اندر ہیں, وہ کیا ان کو فائدہ پہنچائیں گے, تو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. اور اگر وہ مومن خالص, وہ مومن مخلص ہو کر جنت میں ہوں گے تو بھی وہ کافروں کی کوئی سفارش کر کے نفع نہیں پہنچا سکتے. یعنی اگر ان کے بچے جو ہیں یا ان کے چھوٹے وہ نیک بن بھی گئے اور اگر یہ جہنم میں چلے گئے تو ان کی شفاعت بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی, اگر یہ کفر کے ساتھ جہنم میں چلے گئے تو. باقی وہ شفاعت کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے, جس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یاد رکھو کہ کھلا ہوا خسارہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے محیط شعلے ہوں گے, یعنی احاطہ کیا ہوا ہوگا آگ کے شعلوں نے ان کا. یہ وہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیریں بتلاتا ہے جو دین حق پر عمل کرنا ہے. یعنی بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ دین حق پر عمل کرنا. اے میرے بندوں, مجھ سے یعنی میرے عذاب سے ڈرو. یہ حال تو کفار مشرکین کا ہوا, اور جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں, شیطان کی عبادت سے مراد اس کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے, بات ہو چکی. اور حماتن اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. انابو حماتن, تن کہتے ہیں بدن کو, تو حماتن کا مطلب پورے بدن کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے یہ محاورتن استعمال ہوا, پورے بدن کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ انسان کا بدن جو ہے وہ خالی ایک طرف رہے. کیا مطلب؟ کہ قبلے کی طرف رہیں بس, قبلے کی نہ تو رائٹ پہ ہو سکتے ہیں نہ لیفٹ پہ ہو سکتے ہیں. نہیں, مطلب یہاں پر جو ہے وہ تن کے لفظ سے مطلب جو ہے وہ روحانی طور پر ہے, قلبی طور پر ہے, کہ قلب انسان کا اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہے, چاہے اس کا بدن قبلہ رخ ہو یا قبلہ رخ نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. نماز میں قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے, لیکن نماز ختم ہوتے ہی امام صاحب جو ہیں وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, چاہے کتنے ہی نیک امام کیوں نہ ہو پیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب کیا وہ اللہ تعالی کی طرف سے انہوں نے رخ موڑ دیا؟ نہیں, رخ موڑا نہیں ہے, روحانی رخ ابھی بھی اللہ کی طرف ہے. تو انابو کا مطلب ہوتا ہے روحانی رخ اللہ کی طرف ہونا, روح کا قبلہ ہر وقت اللہ کی طرف ہی ہو. تو وہ مستحق خوشخبری سنانے کے ہیں, سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس صفت کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں, پھر اس کی اچھی باتوں پر اور اللہ کے احکام سب ہی اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی یستمعون القول, کان لگا کر کے یعنی غور سے توجہ کے ساتھ اللہ کی بات کو سنتے ہیں. فیتبعون احسنہ, اس میں سے جو احسن ہوتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ ایک بڑی تفصیل طلب بات ہے کہ کیا مطلب اللہ کے جو کلام ہے اس کے اندر کوئی بری چیز بھی ہوتی ہے کیا کہ بری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور احسن چیز کو قبول کر لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے اس بات کو، جو کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کی اچھی باتوں پر، اور اللہ کے احکام سب اچھے ہیں، جیسے کہ آگے آیت احسن الحدیث میں آتا ہے، جو کہ آگے پھر اگلی آیت میں آئے گا۔ چلتے ہیں، اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی ہیں جو اہل عقل ہیں، سو ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے۔ جس چیز کی بشارت دینا ہے اس کا بیان تو آگے آئے گا آیت لاکن الذین تقوا میں، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں کا مومن بنا دینا آپ کے اختیار سے خارج ہے۔ یعنی اللہ کے رسول ہیں، محبوب ہیں، ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات ہیں اور کیا کیا مقام ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کافروں کو مومن بنا دینا یہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اختیار سے خارج ہے۔ اس لیے اس پر کوئی غم نہ کریں کہ بھلا جس شخص پر عذاب کی ازلی تقدیری بات محقق ہو چکی، یعنی اللہ کے علم ازل میں جو کافر ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے اوپر کفر محقق ہے، تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ علم الہی میں دوزخ میں ہے موجبات جہنم سے چھڑا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ کام، یعنی جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ کوشش سے بھی گمراہی سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کے علم میں جو دوزخی ہیں تو انہوں نے تو آپ کی ہدایت، آپ کی تبلیغ سے ہدایت کے اوپر نہیں آنا ہے نا، اس لیے ان پر افسوس اور غم بیکار ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے حق میں کلمۃ العذاب محقق نہیں ہوا ہے، اور یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کس کے اوپر محقق ہوا ہے اور کس کے اوپر محقق نہیں ہوا ہے، تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو بہت ہی زیادہ ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر افسوس نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہ آپ سے احکام سن کر اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، کنسٹرکٹڈ ہیں جنت کے اندر، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنت جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، رمضان المبارک کے اندر تو اس کو مزید سجایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جنت جو ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، یا جنت جو ہے وہ ابھی تو کنسٹرکٹ ہوئی نہیں ہے اور بعد میں جا کے کنسٹرکٹ ہوگی، نہیں، جنت آلریڈی موجود ہے اور جہنم بھی آلریڈی موجود ہے، اور ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ مضمون اس بشارت کا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، فبشر عبادی۔ انہوں نے کوئی سوال کیا ہے مردوں کی سائٹ پر کہ اگر کوئی مسلمان سوئسائڈ کر کے مر گئے ہوں لیکن ان کی اولاد حافظ قرآن اور علماء ہوئی، اچھا حافظ قرآن اور علماء ہوئی ہیں، یا ان کے والد صاحب کی مغفرت ہو جائے گی جو سوئسائڈ کر کے انتقال کرے تھے؟ دیکھیں، جو خودکشی کر کے اس دنیا سے گیا نا، تو خودکشی کا عذاب، ٹھیک ہے نا، یہ ایک یعنی اصول کی بات ہے۔ اصول کیا بتا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو خودکشی کر کے جائے گا تو اس کو عذاب ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، یہ خودکشی کی سزا بتا دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اب وہ شخص جو ہے وہ خودکشی کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ خودکشی کسی کو کافر نہیں بنا دیتی، کافر بنانے کے لیے وہ کفر والے کام کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اقرار باللسان کی نفی کرنی پڑتی ہے اور تصدیق بالقلب کی نفی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، عقیدہ کا فساد ہو جائے یا، ہے نا، تو خودکشی کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے خودکشی سے جو ہلاک ہوا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے اس کی اولاد جو اس کے لیے کرے گی، اس کے جو اعمال ہوں گے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ جی خودکشی کر لی تو اب معافی کے دروازے بند ہو گئے اس کے لیے، یہ نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم خودکشی کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو اب ہمارے پیچھے ہماری اولاد نے حافظ قرآن بننا ہے کہ نہیں بننا، کیا پتا ہے ہمیں؟ کچھ پتا ہے اس نے عالم بننا ہے کہ نہیں بننا؟ کسی نے ہمارے پیچھے پھر ہمارے مرنے کے بعد دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو کسی کو نہیں پتا نا. تو اس وجہ سے ڈر کے رہو کہ تم اگر خودکشی کر کے اس دنیا سے گئے نا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر عذاب ہوتا رہے گا. یہ تو ہمارے لیے ہے نا, جو چلے گئے تو اب ان کے اوپر بیٹھ کر کے ہم نے ڈرائنگ روم کے اندر کوئی ڈسکشن کرنی ہے کوئی کہ اس کے اوپر ایسا عذاب ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی کی دعا بھی فائدہ نہیں پہنچا رہی اور یہ کوئی نہیں, یہ ڈسکشنز کرنے کا کوئی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی بھی. ٹھیک ہے, تو اپنے لیے ہے نا یہ ساری باتیں. تو ایسی حرکتیں نہ کریں کہ ہم شیطان کے راستے کو کھول کے رکھیں, دروازوں کو کھول کے رکھیں, اور جو اللہ والے ہیں ان کے دروازوں کو بند کر کے رکھیں. ایسی زندگی گزاریں گے تو کل کو خدا نہ خواستہ ہمارا بھی یہی انجام ہو گیا تو کیا کریں گے پھر ہم؟ ٹھیک ہے, معارف و مسائل میں شروع کرنے سے پہلے, ویسے تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مکمل ہو سکے, ایک بات ساجد کے دل میں آئی تھی آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, سوئسائڈ ڈیو ٹو سائیکیٹرک ایشوز ویئر اٹ ول اسٹینڈ. اب دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب والی جو ٹرمز ہیں نا اس کے اوپر میں نے کوئی بات کہنی ہے تو آپ نے پھر اپنے ڈاکٹری کی کوئی ٹرم استعمال کرنی ہے کہ نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا اور ویسا ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تو وہ آپ ڈاکٹروں سے جو ہے نا وہ زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ڈاکٹروں پہ ویسے یقین نہیں کرتے, اعتماد نہیں کرتے, ہمیں تو بہت زیادہ بے اعتمادی ہے آج کے ڈاکٹروں کے اوپر. تو اس وجہ سے یہ خواہ مخواہ کی ڈاکٹری کی بات نہیں کریں گے آپ. باقی یہ کہ سائیکیٹرک ایشوز کی حقیقت کیا ہوتی ہے, یہ ہم ڈاکٹروں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر. ہم ٹھیک ہے ان سے انفارمیشن لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم دین کی کچھ باتوں کو سمجھنے میں اسسٹنس لیتے ہیں, لیکن اس کی حدود ہیں, اس سے زیادہ نہیں. کیا ویسٹ کی دنیا ترقی سے امپریس ہونا غلط بات ہے؟ آئی مین کہ اگر ہم مسلمان اس ترقی کو اونلی ورلڈی کو اچیو کرنے کی ٹارگیٹ بنائیں تو ایسا سوچنا یا کرنا جائز ہوگا؟ آف کورس دین کو پرائیورٹائز کر کے. آپ نے دو تین دیس پہلے ویسٹ کا انڈسٹریل ریولیوشن کی حقیقت کا ذکر کیا تھا, وہ واپس سے سمجھا دیں. اکثر مولوی حضرات کو یہ سننا پڑتا ہے کہ ویسٹ کے موبائل یوز کرتے ہیں, ان کی کار میں بیٹھتے ہیں اور انہی کو برا بھلا کہتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو یہ بات ہے نا کہ مولوی, آخری میں جو بات کہی ہے کہ مولوی حضرات کو یہ سننا پڑتا ہے نا کہ ویسٹ کا موبائل استعمال کرتے ہیں اور ویسٹ کی بنائی ہوئی کار میں بیٹھتے ہیں, تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا تو ان کو یا تو ان کے پاس بالکل بھی علم نہیں ہوتا, جاہل ہوتے ہیں بالکل یہ لوگ. ٹھیک ہے, یا یہ کہ بیچارے یعنی ان کی عقلیں جو ہیں وہ معاف ہو چکی ہوتی ہیں, علم کے باوجود ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو مولوی حضرات کو تو الحمدللہ ثواب مل رہا ہوتا ہے جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو آپ مولویوں کی فکر نہ کریں کہ مولویوں کو یہ سننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کر کے. اور باقی اس بات کا جواب یہ ہے کہ مولوی جو یہ کام کرتے ہیں تو یہ اگر یہ برا کام ہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ سب سے پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلوار تھی وہ کہاں کی بنی ہوئی تھی؟ جن کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بات شروع کر رہے ہیں. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ مجھے حکم کیا گیا ہے, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص کر کے میں عبادت کروں. تو کس کی مخالفت سے بات شروع ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ, کس کی مخالفت سے؟ مشرکین کی مخالفت سے بات شروع ہو رہی ہے نا, اور بار بار مشرکین کی مخالفت, مشرکین کی مخالفت, مشرکین کی مخالفت. تلوار کس کی استعمال کر رہے ہیں؟ مشرکین کی بنائی ہوئی تلوار استعمال کر رہے ہیں, ہے نا, مشرکین کی بنائی ہوئی تلوار, ہندی تلوار استعمال کر رہے ہیں, اور ہند سے بہت ساری چیزیں آتی تھیں ان کو استعمال کر رہے ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہے نا, لباس بھی ہے اور کھانے کی بھی چیزیں ہیں اور یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو اگر پرابلم ہے, یعنی ان لوگوں کو اگر پرابلم ہے مولویوں کے ساتھ, تو ان کو تو پرابلم پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہے. تو ان لوگوں کی باتوں کا کیا کریں ہم؟ ہمیں کیا پرواہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, ہو کیئرس. ٹھیک ہے نا, ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ بات سننے کے موڈ میں ہیں, تو ان کو یہ بات بتا دیں کہ بھئی یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ ان کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا. جن کے خلاف
سب سے پہلے علم بردار علم ہے نا اٹھایا اور ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کے خلاف ساری زندگی گزاری. ٹھیک ہے, تو یہ تو کسی قسم کا کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں نا ایک ایمان والے کے نزدیک. باقی یہ کہ دنیا کی ترقی جو ہے وہ یہ جو جس انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں نا, اس انڈسٹریلائزیشن کی حقیقت کو کچھ سمجھیں. ٹھیک ہے, ہم بار بار جو بات کر رہے ہیں کہ توجہ قلب کی توجہ کس طرف ہونا یہ اہم چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, قلب کی توجہ, اگر ہمارا قلب جو ہے وہ اس کفر اور کافری کے نظام کے خلاف ہے تو پھر ان کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرنا یہ اللہ تعالی کے نزدیک برا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے قلب کو ان کے خلاف کرنا ہے, ان کی ترقیوں کے خلاف کرنا ہے, کیونکہ ان کی ترقیاں جو ہیں اس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ شامل ہے اور ظلم شامل ہے. ان کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے نا, اس کی ذرا تفصیل کو اٹھا کر کے دیکھیں. جب انہوں نے فیکٹریز بنائی, یہ فیکٹریز انہوں نے پہلے اپنے ملکوں میں بنائی, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر. اس وقت پاکستان اور انڈیا سے یہ جو کام کرنے والے مزدور تھے نا, یہ یورپ نہیں گئے ہوئے تھے, ان کے اپنے ملکوں میں جب انہوں نے یہ بنائی تو ان کو یہ انڈسٹریز کو چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی. آپ کو پتہ ہے ان کو لوگ کہاں سے ملے؟ ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے جو کہ ان کی فیکٹریز کو چلا سکیں. انہوں نے پہلے اپنی فیکٹریز کے اندر کام کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو, جو ان کے مرد کم پڑ گئے تھے, اپنے لوگوں کو انہوں نے کس طریقے سے برباد کیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا کہ تم آؤ اور فیکٹریز کے اندر کام کرو. ان کی عورتیں گھروں سے نکل کر کے فیکٹریز کے اندر گئی ہیں اور ان عورتوں نے فیکٹریز کو چلایا ہے, اور اس کا جو اثر تھا ان کے اپنے گھرانوں کے اوپر سب سے پہلے پڑا ہے. ان کے اپنے گھرانے برباد ہوئے ہیں, ان کی اپنی سوسائٹی برباد ہوئی ہے, اور ان فیکٹریز کے ذریعے سے ان کے جو انڈیجینس ورکرز ہوتے تھے, جو ہنر مند لوگ ہوتے تھے, جو کہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر چیزیں بناتے ہیں, جو یعنی کرافٹس مین ہوتے ہیں, کسان ہوتے ہیں, یہ جو ان کی انڈیجینس قسم کی جو ہنر مند لوگ ہوتے تھے اصلا ان کو انہوں نے پہلے برباد کیا ہے اپنی ان فیکٹریز کے پاس کنٹرول لینے کے لیے. انہوں نے کسانوں کو برباد کیا ہے. یہ جو فارمرز کی سوئسائڈ ہے, یہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ کس طریقے سے فارمرز نے جو ہے وہ اپنے یعنی اپنی جانیں لی ہیں, کیونکہ ان فیکٹریز کے ذریعے سے انہوں نے فارمنگ انڈسٹری کو فارمنگ کو پورا برباد کر دیا اور انڈسٹریل ریولیوشن کو امپوز کیا, اور اسی طریقے سے یہ چلتے رہے. انہوں نے اپنے معاشروں کو ختم کیا ہے, پہلے بہت بری طریقے سے اپنے لوگوں کو مارا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور پھر ایسٹرن کنٹریز کے لوگوں کو امپورٹ کر کے پھر اپنی فیکٹریز کے اندر کام کروایا ہے. غلاموں کو لے کر کے گئے ہیں افریقہ سے, اور غلاموں کے اوپر کتنا بہیمانہ تشدد ہوا ہے امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر, ہمیں اندازہ نہیں ہے ان سب باتوں کا. اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی فیکٹریز کو جو ہے وہ ایسٹرن کنٹریز کے اوپر امپوز کر دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے ملکوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کبھی دیکھیں, اٹھا کر کے پڑھیں ان چیزوں کو, کہ جو بر صغیر پاک و ہند تھا یہ برطانیہ کے جو راج تھا برٹش کالونائزیشن سے پہلے, اس کا کیا مقام تھا, امیر ترین جگہ تھی یہ, لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کتنا بہترین تھا, اور برطانیہ اور فرانس اور ڈینش جو آکوپائرز تھے انہوں نے آ کر کے انڈیا کا کیا حشر کیا ہے, پاورٹی ریٹ کس درجے کے اوپر پہنچایا ہے, کس طریقے سے انسانوں کو قتل کیا ہے, انڈیا کی جو ویونگ انڈسٹری تھی اس ویونگ انڈسٹری کو کیسے انہوں نے ظلم و ستم کے ذریعے سے برباد کیا ہے, ہمیں ان ساری باتوں کا نہیں اندازہ ہوتا. ہم بہت ہی ظاہری طور پر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے نا ہمارے بچے جو ہیں وہ ویسٹرن ترقی کو سے امپریس ہونا اور دین کے اوپر, آپ نے جو فرمایا نا کہ دین کو پرائیورٹائز دینا, یہ غلطی ہے آپ کی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے جو چند ریچولز ہیں, جو چند عبادات ہیں, وہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم نے دین کو پرائیورٹی دے دی ہے. نہیں, دین کو پرائیورٹی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چند عبادات کرتے رہیں. دین کو پرائیورٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اوپر کیا چیز سوار ہے, کیا چیز اہم ہے، کیا چیز قابل اتباع ہے. اگر قابل اتباع ان کا لائف سٹائل ہے، ان کی ترقی ہے جنہوں نے کفر اور ظلم کی بنیاد کے اوپر اپنا پورا کا پورا نظام قائم کیا ہے، تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے یہ دین کی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ دین کو پرائیورٹی دینا نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے خالی کہ میں تو دین کو پرائیورٹی دے رہا ہوں کیونکہ میں نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور مسجد جا کر کے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے لکھا کسی کافر نے اگر کچھ ایجاد کیا اور ہم استعمال کر بھی رہے ہیں تو کیا فری میں کر رہے ہیں؟ مثبت استعمال کیا شریعت میں حرام ہے؟ وہی تو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے اور فری میں تو نہیں استعمال کیا، پیمنٹ کر کے استعمال کیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کرا دیا نا. لیکن جو اینٹی مولوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی نا. دنیا کے تمام بنیادی ایجادات میں اکثر میں مسلمان سائنسدانوں کا حصہ ہے، اور وہ مانیں گے کوئی تھوڑی اس بات کو یہ کہ ہاں ابھی جو ہے وہ اس میں کوئی تھوڑی مسلمانوں کا حصہ ہے، وہ تو 600 سال پہلے مسلمانوں کا حصہ تھا چند چیزوں کے اندر. یہ ساری تو جانا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.